الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک کی آمد آمد ہے، رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم اور آپ اپنی زندگی کے لمحات سے گزرتے ہوئے رمضان المبارک کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مرور زمانہ کے ساتھ رمضان المبارک ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ والسلام، اس پوری امت کو اللہ پاک یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے، اور جو اس کے خیر و برکات ہیں اللہ پاک ان تمام کے تمام خیر اور برکات سے ہم سب کو بھی اور پوری امت محمدیہ کو اللہ پاک مالا مال فرمائے. آج یہ ہماری ہفتہ وار جو نشست ہے، سال کے لحاظ سے اختتامی نشست ہے. انشاءاللہ اگلی جو اتوار آ رہی ہے، اس اتوار کے دن انشاءاللہ تراویح کا امکان ہے، ورنہ پھر پیر کے دن تراویح کا امکان تو یقینی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو حفاظ کرام ہوا کرتے ہیں ان کو رمضان المبارک میں سب سے زیادہ فکر مندی جو دامنگیر ہوتی ہے وہ رمضان المبارک میں تراویح کی ادائیگی کی اور تراویح کی امامت کی فکر مندی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اگلا اتوار انشاءاللہ چھٹی رہے گی، تاکہ ہم بھی رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار ہوں، اور خاص کر تراویح کی ادائیگی کے لیے چاقو چوبند اور تیاری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے رمضان المبارک میں داخل ہوں، اور آپ حضرات بھی ہمتن گوش، چاقو چوبند، حشاش بشاش، ترو تازہ اللہ پاک کا فضل و کرم مانگتے ہوئے رمضان المبارک میں داخل ہوں. یقیناً یہ لمحات تاریخی لمحات ہوتے ہیں زندگی میں انسان کو، قسمت والوں کو تو بہت ہی زیادہ قدردانی کے ساتھ میسر آتے ہیں، بد قسمتوں کے لیے رمضان آئیں یا جائیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے لیے یقیناً یہ بہت ہی یادگار مواقع ہوتے ہیں کہ جب حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اس محفل اور مجلس کی رونق ہوا کرتے تھے، تو رمضان المبارک کی رونقیں اور محفلیں الگ تھلگ ہوا کرتی تھی. بہت ہی آب و تاب کے ساتھ، بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ رات دن صبح و شام حضرت جو اپنی خدمات انجام دیا کرتے تھے، تو رمضان المبارک کے اندر مسجد کی رونقوں میں چار چاند لگ جایا کرتے تھے. ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم اس بات کا مزداق بنیں کہ جانے والے تیرے نشانات قدم اب بھی باقی ہیں، جانے والے تیرے نشانات قدم اب بھی باقی ہیں، نام لے لے کے تیرا ہم تو جیے جائیں گے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ماحول، جو تربیت حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ نے چھوڑی ہے، اسی انداز سے اس ماحول کو لے کر چلا جائے، اور کوشش جاری رکھی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے طاقت اور بساط کے مطابق جتنا بھی بن پڑے وہی خدمات انجام دی جائیں جو حضرت والا رحمہ اللہ دیا کرتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ کے اندر ہی ہم دونوں بھائی جو تراویح کے فرائض انجام دیا کرتے ہیں، ابا ہی کی سرپرستی میں اور ابا کی حوصلہ افزائی میں ہم دونوں نے تراویح کی ذمہ داری سنبھالی، اور وہ ماحول الحمدللہ چلتا چلا آ رہا ہے. آپ حضرات میں بھی جو حضرات یہاں تراویح کی نماز پڑھا کرتے ہیں وہ چونکہ مانوس ہو چکے اس ماحول سے، تو الحمدللہ ابا جان کے دنیا سے جانے کے بعد یقیناً بہت بڑا خلا پیدا ہوا، لیکن جو تیاری انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی تھی اس نے الحمدللہ اس خلا کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ لمحات جب آتے تھے تو ہم اپنے والد ماجد سے اپنے والدہ ماجدہ سے بالخصوص دعائیں کراتے تھے کہ ابا رمضان المبارک آ رہے ہیں, تراوی کی فکر ہو رہی ہے, حافظ قرآن جتنے بھی پکا حافظ کیوں نہ ہو لیکن وہ جو ذمہ داری ہے بھاری بھرکم کہ تراوی کی امامت کے اندر انسان کھڑا ہو, پیچھے ایک مجمع کثیر ہو اور پھر قرآن کریم کو روانی کے ساتھ انسان پڑھتا چلا جائے, تو یقیناً یہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ہم یہ کلام جو ہمارا آخری کلام ہے آپ کو پڑھائیں گے, یہ قرآن کریم ہم آپ کو پڑھائیں گے, آپ نہیں بھولیں گے, الا ما شاء اللہ, مگر جہاں اللہ چاہے گا آپ کو بھلا دے گا. تو حافظ قرآن کا قرآن کریم پختہ اور پکا ہونے کے باوجود وہ جو ایک فکر ہوا کرتی ہے, ذمہ داری ہوا کرتی ہے, اس کی وجہ سے حافظ حضرات کافی فکر مند ہوتے ہیں. تو ہر سال ہمارا معمول تھا کہ تراوی کے آنے سے پہلے امی جان سے دعائیں کراتے تھے, ابا جان سے دعائیں لیتے تھے, ابا ہنس کے فرما دیا کرتے تھے فکر نہ کرو اللہ پاک آسان فرمائیں گے. یہ آسان سا جملہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ تسلی بخش ہوا کرتا تھا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ابا جان اور امی جان کی زندگی بھر کی وہ دعائیں اب بھی ہمارے شامل حال ہیں. یہاں جو ذمہ داریاں ادا کرنے کی جو اللہ پاک نے سعادت بخشی ہے تو محض ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک یہ دین کی خدمت لے رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگو, یہ مقامات مقدسہ اور یہ زمانات مقدسہ, مختلف مقدس زمانے, مختلف مقامات مقدسہ کے جن میں اللہ پاک نے اپنے انوارات اور تجلیات کے نزول کے سلسلے فرمائے ہیں, ان میں آ کر انسان سنور جاتا ہے, سدھر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. بالخصوص مساجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, احب البقاع الی اللہ مساجدہا, کہ روئے زمین کے تمام خطوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ خطے, سب سے زیادہ محبوب خطے اللہ کے نزدیک وہ مسجدوں کے خطے ہیں. مسجد میں انسان آ گیا اللہ کے گھر میں آ گیا, اللہ کا مہمان بن گیا, اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہے. دنیاوی لحاظ سے جب کوئی کسی کا مہمان بنتا ہے تو میزبان اس کو نوازتا ہے, چائے پانی, خاطر توازو, اور اگر اس کے رہن سہن کا انتظام کرنا ہو تو ہر طرح اس کو سہولت فراہم کرتا ہے. تو یہ گھر تو احکم الحاکمین کا ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے. یہاں جب کوئی بندہ مہمان بنتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر نوازشات کی بارشیں ہوتی ہیں, انعامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مالا مال فرما کر اپنے گھر سے واپس لوٹاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آخرت کی کھیتیوں میں گزرو خوب چرا کرو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ آخرت کی کھیتیاں کہاں ہیں, فرمایا کہ مساجد آخرت کی کھیتیاں ہیں. یہاں اللہ پاک نے وہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ بندے آ کر ذکر اللہ کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, عبادت انجام دیتے ہیں, کچھ نہ بھی کرے خاموشی سے بیٹھ جائیں تب بھی وہ اللہ کے مہمان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں فرماتے. تو یہ مقدس مقامات, مقدس خطے اور پھر مقدس زمانے نور علی نور کا مصداق ہو جاتے ہیں کہ انسان عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو اور مقدس اور بابرکت زمانہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوں. تو ایسے موقعوں سے خوش قسمت افراد بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھایا کرتے ہیں, اور پھر وہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرنے کے اندر حریص ہوا کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے نیکیوں میں سبقت دلانے کی ترغیب دلائی, فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. جس طرح دنیاوی لحاظ سے لوگ آگے بڑھتے ہیں, تنخواہ اگر 10 ہے تو وہ 15 کے چکر میں رہے گا, 15 ہے تو 20 کے چکر میں رہے گا, کاروبار کر رہا ہے تو 1 سے 2, 2 سے 4 کے چکر میں رہتا ہے. تو یہی حال اللہ پاک نے دین کے لحاظ سے فرمایا کہ تم دینداری کے اندر ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن رہو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھ جاؤ بلکہ دینی لحاظ سے ترقی کے اندر سبقت کرتے چلے جاؤ. اس سبقت کے لیے اللہ پاک نے پھر مواقع فراہم فرمائے ہیں, ان میں سے ایک عظیم الشان موقع وہ رمضان المبارک کا ہے. اس رمضان المبارک سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے دامن کو صاف کر لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ کیا کیا حق تلفیاں ہم نے کی، سابقہ زندگی میں کیا کیا گناہ ہم سے صادر ہوئے، کون کون سے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے ہے، اور کون کون سے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. اگر تو بندوں کے کہیں حق تلفیاں ہوئی ہوں ان میں معافی تلافی کر لی جائے، حق تلفی کی ہے تو معاملات صاف کر لیے جائیں، حساب کتاب چکا لیے جائیں، اور جس طریقے سے ایک انسان حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرم محترم کعبہ مشرفہ جاتا ہے تو اس سے پہلے اپنے تمام معاملات صاف ستھرے کر لیتا ہے. چونکہ حج جیسی عظیم عبادت انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو دھو کر رکھ دیتی ہے، انسان بالکل صاف ستھرا پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے دنیاوی جو معاملات ہیں ان میں بھی جو سمجھدار قسم کے حجاج ہوتے ہیں جانے سے پہلے ہی اپنے تمام معاملات صاف ستھرے کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، اور جو حق اپنے ذمے ہوں ان حقوق کی ادائیگی کر لیتے ہیں، اور اللہ کے جو حق ہیں ان میں بھی ادائیگی کر لینے کے بعد، معافی تلافی کرنے کے بعد پھر حج کو جاتے ہیں. تو یہی حال ایک مومن مسلمان کا ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں پر انسان نظر ڈال لے کہ سابقہ زندگی میں کون کون سے حقوق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ عائد کیے تھے، میں نے انہیں تلف کیا، اور کون کون سے حقوق ایسے ہیں جو بندوں کے میرے ذمے تھے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی سے قرضہ لے کر واپس نہ کیا، کسی کے ساتھ فرد برد کیا، کسی کی امانت میں خیانت کی یا دھوکہ دیا، یا اور دوسرے تیسرے طریقے سے کسی کا کوئی حق تلف کر لیا. تو جب تک دم میں دم ہے موقع ہاتھ میں ہے، انسان معافی تلافی کر کے معاملہ بالکل صاف کر لے، اور اس کے بعد پاکیزگی حاصل کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کے اندر انسان داخل ہو تاکہ اس کے تمام کے تمام فضائل اور برکات جو اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ بندوں کے لیے رکھے وہ حاصل ہو سکے. اعمال کا محاسبہ جس کو حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان اعمال کا محاسبہ کر کے آئندہ کے لیے درستگی کی فکر کرے، ورنہ تو دیکھا جائے ایک انسان سرمایہ داری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سال، دو سال، تین، چار، پانچ، دس، پندرہ، بیس سال کے اندر ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن دینداری کے اندر اگر دیکھا جائے، انسان کی جوانی کے اندر جو دینداری تھی وہی دینداری چلتی آ رہی ہے، کسی پیٹی بس وہ دو چار نمازیں پڑھ لینے کو، اور زیادہ سے زیادہ ظاہری طور پر جو دینی معاملات ہیں ان کو ہی وہ دین سمجھ کر کام انجام دیتا ہے. نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ 30, 40, 50, 60 سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں کوئی تغیر اور تبدل اور ترقی نظر نہیں آتی. دنیاوی تاجر تجارت کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن دینداری اور دین کو اپنانے والا وہ دین اپنانے کے ساتھ وہ ترقی کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیاوی سرمایہ جمع کرنے والا اپنے اس سرمایہ کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، دو سے چار کی فکر میں رہتا ہے، کاروبار کو بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، ہر روز اس کے اندر ترقی کا داعیہ ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے کام کو پھیلایا جائے، کس طرح ترقی دی جائے. اور یہی معاملہ جب دین کے اندر دیکھا جائے تو اس میں جمود نظر آتا ہے، سکوت نظر آتا ہے، ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے. بس چند چیزیں دین کے نام پر انسان نے اپنا لی اور اس کے بعد سمجھے کہ شاید یہی کامل مکمل دین ہے، اس میں پھر دینی ترقی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. حالانکہ اللہ کا تعلق اور دینداری جس کو کہا جاتا ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے. تو اگر دینداری کے لحاظ سے بھی ہمیں یہ فکر دامنگیر ہو جائے کہ ہم آج جتنے دیندار ہیں کل ہماری دینداری آج سے زیادہ ہو، ہمارے اعمال میں ترقی ہو، ہمارے معاملات کے اندر صفائی ہو، ہمارے اخلاق کے اندر درستگی ہو، ہمارے تقوی کے اندر بڑھوتری ہو، جو بھی معاملات ہیں، ایمانی صفات ہیں، جو چیزیں دین اسلام کے شعبے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ فکر ہو کہ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر روز بروز ترقی کرتی چلی جائیں، یقیناً انسان مہینے اور سال تو بہت دور کی بات ہے، چند دنوں کے اندر ترقی کر کے ولی اللہ بن جاتا ہے. تو یہ جمود ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو موقع آتے ہیں، یہ جو لمحات آتے ہیں، خاص کر رمضان المبارک کا مہینہ، یہ تغیر و تبدل کے لیے بہت اہم موقع ہے، زندگی کے موڑ کے لیے ایک بہت اہم ترین موڑ ہے. اگر کوئی سبق حاصل کرنے والا اس نگاہ سے دیکھے کہ شاید کہ یہ رمضان جو مجھے اس زندگی میں ملا اگلے سال شاید کہ مجھ کو نصیب نہ ہو، تو اس رمضان المبارک کی برکات کو میں سمیٹ لوں اور یہ رمضان المبارک میری زندگی میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن جائے، اس نگاہ سے اور اس زاویے سے اگر وہ رمضان کو دیکھے، اور پھر وہ رمضان المبارک سے پہلے کی زندگی کا جائزہ لے کہ اس میں کیا کیا خرابیاں تھیں، ان خرابیوں پر تدارک کیا جائے اور جتنی اس کے اندر کمی کوتاہیاں تھیں ان کی تلافی کی جائے، اور پھر رمضان المبارک میں ایک وہ سدھرا ہوا مومن مسلمان بن کر زندگی گزارے، اور اس کے بعد رمضان المبارک سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک پاک باز، اچھے کردار کا اور صاف ستھرے گفتار کا مومن مسلمان بن جائے، تو یہ رمضان المبارک یقیناً وہ رمضان ہوگا جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اپنی محبت کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر. تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھتے ہوئے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ تم ہماری محبت میں بھوک بھی برداشت کرو، پیاس بھی برداشت کرو، جائز تعلقات کو ترک کر دو ہماری محبت میں. عاشق جب دنیاوی عشق میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی چار علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت اس کی ایک اس کی بھوک اڑ جاتی ہے، اس کا جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا پیلا رنگ پڑ جاتا ہے، آنکھیں اس کی ہر وقت اس میں ہلکے سے آنسو دکھائی دیتے ہیں، اور جسم اس کا لاغر سے لاغر تر ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ کھانا پینا ختم. عشق کے مرض جب مبتلا، عشق کے مرض میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو خوراک چھوٹ جاتی ہے. اور چوتھی علامت اس کی یہ ہے کہ وہ آہیں کھینچتا ہے، ٹھنڈی سانسیں کھینچتا ہے، خیالوں میں گم ہوتا ہے اپنے محبوب کے، اور سوچتا ہے باتیں کرتے کرتے اچانک کوئی بات آتی ہے، ایک دم سے دل میں ایک چوٹ لگتی ہے تو وہ ٹھنڈی آہ بھرتا ہے، تو اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نمی دکھائی دیتی ہے، جسم اس کا لاغر ہو جاتا ہے اور ٹھنڈی سانسیں بھرتا ہے، ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے. تو یہی حال اگر ایک اللہ کے بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، بندہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور اللہ کی چاہت اور محبت کے مطابق، اس کی منشا اور مرضی کے مطابق وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اس کے اندر بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس لذت کے اندر اللہ پاک نے جو بدلہ رکھا، فرمایا کہ بندہ میری خاطر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. حدیث مبارک میں جو الفاظ آتے ہیں کہ روزے کا بدلہ جب میں دوں گا، تو اس میں دو طرح کے الفاظ ہیں، انا اجزی بھی، براہ راست میں روزے کا بدلہ اپنے بندے کو عطا کروں گا، اور اسی روایت کے اندر دوسرے تلفظ کے ساتھ بھی یہ لفظ پڑھا گیا کہ انا اجزا بھی، کہ میں خود بطور بدلہ اپنے بندے کو اپنی ذات عطا کر دوں گا، کہ لے بندے تو میری خاطر پورے مہینے بھوکا اور پیاسا رہا، میری ذات تجھ کو مل گئی، مجھ کو لے لے. تو یہ اتنا بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عاشق زار کو، اپنے اس سچے بندے کو، سچے غلام کو، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اس کے حکم کی تعمیل میں صبح سے شام تک، گرمی ہو یا سردی، دن چھوٹے ہو یا بڑے، عشق و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، اور پھر جب بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، تو اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے، دل دل میں مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہوں، رب کی رضا کے لیے پیاس برداشت کر رہا ہوں. تو یقیناً یہ دنیاوی رمضان اگر ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والے ہوں، تو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، یہ فرضیت کی علت اللہ پاک نے بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ایک انسان اگر روزے کی روح جو اصل اس کی عشق و محبت، اس کی جو جان ہے، اس کے ساتھ یہ روزہ رکھے، پورے مہینے اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرے، رات کو طویل قیام کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں آخری عشرے کے اندر جاگ جاگ کے شب قدر کی تلاش کرے، روئے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحم اور مغفرت کی درخواست کر کے اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرے، تو یہ پورا مہینہ جب وہ اپنا اس تربیتی مراحل سے اپنے آپ کو گزارتا ہے، تو رمضان کے بعد اس کو ایک اچھے ماحول کی، اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان تھا جس کی نگاہ کسی قافلے کے اندر گزرنے والی ایک خاتون پر پڑ گئی تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور پھر موقع پا کر اپنی محبت کا اظہار اس خاتون سے کیا اور کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تنہائی میں. وہ خاتون پاک دامن تھی, پاک باز تھی, ظاہر ہے کہ مقدس زمانے کی خاتون تھی, بہت ممکن ہے کہ صحابیہ ہوں, اگر صحابیہ نہ بھی ہوں تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تھی, تابعی تو ضرور تھی. انہوں نے بجائے یہ کہ شکایت کرتی فوراً اس کو گرفتار کرواتی, سخت سزا دلواتی, جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر مجھ سے ملنے کی چاہت ہے بہت اچھا, لیکن میری ایک شرط ہے. وہ شرط یہ کہ تم 40 دن تک امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز با جماعت پڑھ لو, اس کے بعد پھر تمہارا جو دل چاہے میرے ساتھ کر لو. جب یہ شرط سنی بہت خوشی آئی, بہت خوشی ہوئی اور خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ 40 دن صرف نماز پڑھنی ہے تو یہ کون سا مشکل کام ہے, نماز تو ویسے بھی پڑھتا ہوں, تکبیر اولی کے ساتھ جو شرط لگائی ہے امیر المؤمنین کے اقتداء میں تو چلو بہت آسان شرط ہے, 40 دن تو آنکھ بیچتے ہی گزر جائیں گے اور اس کے بعد مطلوب حاصل ہو جائے گا, وصال یار ہو جائے گا. اہتمام کے ساتھ اس شرط کی تکمیل کے لیے نمازیں شروع کر دی. ایک دن, دو دن, ہفتہ, دو ہفتے, تین ہفتے گزرتے گزرتے 40 دن پورے ہوئے, 40 دن مکمل ہوئے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تکبیر اولی کے ساتھ 40 دن تک نمازیں ادا کی. اب بجائے یہ کہ یہاں سے پیغام جاتا کہ شرط پوری ہو چکی, وہاں سے پیغام آیا کہ 40 دن مکمل ہو چکے, اب بتاؤ کیا ارادہ ہے, تو کہا کہ وہ جو خیالات تھے, وہ جو وسوسے تھے, وہ جو گناہ کا داعیہ تھا, وہ جو لیلا کی محبت دل میں بس گئی تھی, تو وہ لیلا کی محبت مولا کی محبت میں تبدیل ہو گئی. وہ جو تم پر نظر پڑی تھی, اس نظر کی وجہ سے جس محبت میں گرفتار ہوا تھا اور گناہ کا داعیہ ہو رہا تھا کہ تنہائی میں ملاقات کروں, ایک دوسرے کو دیکھیں, بات چیت کریں اور گناہ کے معاملات کریں, تو وہ جو محبت دل میں آئی تھی اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے, مخلوق کی محبت جو ناجائز اور حرام کا درجہ رکھتی, اگر اس کے اندر حدود کو پار کیا جائے, غیر محرم کو دیکھا جائے, اسے بات چیت کی جائے اور شہوانی باتیں کی جائے, یہ تمام کی تمام چیزیں زنا کے زمرے میں آتی ہیں. اور اگر اس کے برخلاف کسی انسان کو کسی سے صرف عشق ہوا اور اس نے اس عشق کو اپنے دل کے اندر دفن رکھا, نہ تو جس سے عشق ہوا تھا اس سے تذکرہ کیا اور نہ ہی اس راز کو زندگی بھر فاش ہونے دیا, ظاہر ہے کہ انسان ہے, اس کے اندر محبت کے تقاضے اللہ پاک نے رکھے ہیں. اگر اس کو دلی دل میں کسی سے محبت ہوئی تھی اور اس نے اس کو راز بنا کر اپنے دل کے اندر دفنا کے رکھا, نہ تو محبوب تک اس کو محبوب تک طلب پہنچوائی اور نہ ہی اس راز کو فاش کیا, اور پھر اسی محبت کے ساتھ وہ انتقال کر گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص شہید کے برابر اجر و ثواب پائے گا. یہ تب جبکہ اس نے دائرے کے اندر رہتے ہوئے محبت ہو گئی لیکن اس کا اظہار بھی نہیں کیا اور اس کے جو ناجائز تقاضے تھے اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا, دل کے اندر اس محبت کو لے کر مر گیا, تو ایسے عاشق صادق کو اللہ پاک نے شہید کے برابر اجر عطا فرمانے کا وعدہ کیا, آخرت میں پھر اللہ پاک اس کو وہ معاملات عطا فرما دیں گے. تو غرض یہ کہ وہ 40 دن گزرنے کے بعد جب پیغام آیا تو جواب یہاں سے یہ گیا کہ وہ جو محبت ہو گئی تھی تم سے, تو 40 دن نماز با جماعت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی برکت سے وہ گناہ کے تصورات سارے دھل دھلا گئے, دل اتنا صاف ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے نصیب ہو گئی. وہ جو 40 دن کا عرصہ تھا اور جس حالانکہ نیت میں کھوٹ تھا کہ محبوب کے وصال کے لیے یہ نماز با جماعت کا اہتمام کیا تھا, لیکن اونچی ہستی کی صحبت اور مسجد نبوی کی امامت کے اندر اور اس بابرکت خطے کے اندر نمازیں پڑھنے کا جو موقع ملا, اللہ پاک نے اس کی برکت سے دل کو ایسا صاف کر دیا, ایسی منجائی ہو گئی, ایسی صفائی ستھرائی ہو گئی کہ وہ سارے تصورات دور ہو گئے. اب اس خاتون نے پورے معاملے کو اپنے کسی جان پہچان والے کو بتایا اور کہا کہ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے واقعے سے آگاہ کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بتایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوشی سے جھوم اٹھے, فرط محبت میں فرط مسرت سے پھر اس نوجوان کو بھی بلوایا, اس کی حوصلہ افزائی فرمائی, اور پھر اس خاتون کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم نے کتنا بہترین فیصلہ کیا. اگر تو اسی وقت شکایت کر دیتی, ظاہر ہے کہ وہ محبت میں گرفتار ہو کے اس نے ایک پیغام بھیجا تھا, اس کے بھی پٹائی لگتی, سزا ملتی, ممکن ہے کہ وہ باغی ہو جاتا, کہاں سے کہاں نکل جاتا. لیکن اس عورت نے بھی حکمت سے کام لیا, دانائی کا فیصلہ اس نے کیا کہ ایسی چیز بطور شرط اس کے اوپر لازم قرار دے دی کہ جس کے اندر اس کی کایا ہی پلٹ گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ رمضان المبارک کا جو دورانیہ ہے کہ دن میں انسان بھوکا ہے, رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ, اللہ پاک ہمارے والد ماجد والد ماجدہ ان دونوں کی رحمتوں ان دونوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارشیں برسائے. یقیناً یہ پورا خطہ مسجد کا خطہ ہے, خیر بقاع الارض مساجدها, روئے زمین کے تمام کے تمام خطوں میں سب سے مقدس خطہ مسجد کا خطہ ہے. اللہ پاک نے اس پاکیزہ خطے میں ان دونوں کو جگہ عطا فرما دی. اللہ پاک قیامت تک اس مسجد کو آباد رکھے, شاداب رکھے, اہل حق سے اس کو پر رونق رکھے. نہ جانے میدان محشر کا جب منظر برپا ہوگا, سور پھونکا جائے گا, ہر شخص اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا, تو ہمارے والدین ماجدین اسی مسجد قبا کے سہن سے اٹھیں گے. نہ جانے اس وقت اس زمین کا کیا منظر ہوگا, کیا نقشہ ہوگا, ہر شخص اٹھے گا اور پھر محشر کی طرف چل پڑے گا. اللہ پاک قیامت تک ہمارے والدین ماجدین پر, ہم میں سے ہر ایک کے والدین ماجدین پر, ہر ایک کے عزیز اور اقارب پر جو زندہ ہیں ان کو سلامتی دے, جو جا چکے اللہ پاک کروڑ ہا کروڑا کروڑا بار اپنے رحمتوں کی بارشیں برسائے. اللہ پاک نے جو دعا سکھائی ہے بڑی پیاری, بڑی زبردست, مختصر اور جامع, اور اس کے اندر بڑے ہی ترس دلانے والے الفاظ ہیں. قل, کہا کرو اپنے والدین کے لیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے پروردگار میرے والدین ماجدین پر ایسے ہی ترس کھائیے جیسا کہ انہوں نے مجھ پر ترس کھایا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. انسان بالش, دو بالش, ڈیڑھ بالش, تین بالش کا ہوتا ہے, ماں کس طرح اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی ہے, اپنے سینے سے چمٹاتی ہے, اپنی آغوش میں سلاتی ہے, اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھتی ہے. وہی ماں بوڑھی ہو جاتی ہے, پھر اولاد اگر خدمت کرنے والی ہو خدمت کرتی ہے, وہی ماں باپ ساری زندگی اپنے آپ کو اولاد کی خدمت میں تھکا دیتے ہیں, پھر جب تھک کے وہ چین کی نیند سوتے ہیں, اللہ پاک نے چھوٹی سی دعا بتا دی کہ یہ مجھ سے مانگا کرو, کام بنانا میرے ہاتھ میں ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا احیاء و امواتا, یہ دونوں صورتوں کے اندر ہے کہ انسان زندگی میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرے کہ اے رب ہمارے والدین ماجدین پر اسی طرح رحم فرمائیے, اسی طرح ترس کھائیے, اسی طرح پیار کا معاملہ فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھ پر ترس کھایا, رحم کیا, پیار کا معاملہ کیا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اور جب انتقال کر جائے, جب بھی اسی دعا کا حکم ہے کہ اے اللہ وہ آپ کے پاس جا چکے, رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. تو حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے پیر مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو خصوصی طور پر تراوی کی شکل میں 40 قرب کے سجدے انعامی طور پر اضافی عطا فرما دیے. بندہ دن بھر بھوکا پیاسا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے. رات کو اللہ پاک نے اس پر یہ انعام کا معاملہ فرمایا کہ 20 رکعت تراوی, اس میں اپنا کلام سنانے کا اہتمام فرمایا. سال بھر انسان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ اللہ کا کلام کامل مکمل سن سکے, تھوڑی بہت صورتیں, تھوڑی بہت آیات نماز میں سننے کو مل جاتی ہیں, لیکن اہتمام کے ساتھ از اول تا آخر انسان پورا قرآن کریم سنے, اور اہتمام شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں. حدیث مبارک میں کہ بندہ جب نماز کے لیے تکبیر کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے آ جاتے ہیں. جو صف اول کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کچھ صف اول میں ہیں, صف ثانی والے اسی طرح دوسری صف میں, صف ثالث والے اسی طرح تیسری صف میں. تو جس طرح ایک بادشاہ کے سامنے اس کے درباری موجود ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی نمازیوں کے سامنے موجود ہوتے ہیں, اور صف اول والے اللہ تعالیٰ سے اسی طرح قریب, صف ثانی والے اسی درجے میں, صف ثالث والے اسی درجے میں, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے موجود. اور پھر بندہ دس بستہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت اس عقیدہ اور اس اہتمام کے ساتھ انجام دو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہو پا رہا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ, خود تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ تصور نہیں بن پا رہا تو یہ تصور تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے دوران کبھی کھجا رہے ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ نے فرمایا کہ لو خشعت القلب لخشعت الاعضاء لخشعت الجوارح, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار ہوتا کہ اس وقت میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں, حاضری کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری مجھے نصیب ہو رہی ہے, رب ذوالجلال مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اسے دیکھ رہا ہوں, اس کے سامنے میں نے دنیا کو پس پشت ڈال دیا. یہ جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دنیا کی تمام چیزیں پس پشت, اور اللہ تعالیٰ اور بندے ان دونوں کا تعلق جڑ گیا. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ بلند و بالا ہے, اس کی کبریائی کا نعرہ بلند کر کے اب وہ نماز میں شروع ہو گیا. اس کی تسبیح, اس کی تحمید, اس کی حمد و ثنا بیان کر کے تلاوت میں مصروف ہے, کبھی جھک رہا ہے. یہ رکوع وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک نے صرف اس امت کو بطور عبادت کے عطا کیا ہے, سابقہ امتوں کو رکوع بطور عبادت کے نہیں ملا تھا. یہ رکوع اس امت کی خصوصی ایک عنایت ہے, مہربانی ہے جو اللہ پاک نے جس طرح سجدہ تمام امتوں کو دیا بطور عبادت کے, تو رکوع بھی بالخصوص اللہ پاک نے اس امت کو عطا کیا. تو انسان کھڑا ہو کر بھی عبادت کر رہا ہے, جھک کر بھی عبادت کر رہا ہے, پھر وہ سر پر سجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت کے اندر ڈوب گیا. یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے کے بارے میں حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی, کہ بندہ اپنے رب سے زندگی کے تمام لمحات میں سب سے قریب ترین ان لمحات میں ہوتا ہے, وہ ہوا ساجد, جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہو. تو سجدے کی حالت میں بندہ اپنے وجود کے اندر سب سے مقدس چیز جو پیشانی ہے, جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکاتا, لیکن اپنے معبود برحق کے سامنے جب اس نے حکم دیا, ایک بار نہیں, دس بار, دس بار نہیں, سو بار, سو بار نہیں, ہزار بار, اس پیشانی کو رگڑنے کے اندر وہ اعزاز محسوس کرتا ہے. تو بندے نے جب اپنے وجود کے سب سے مقدس حصہ جو پیشانی ہے اس کو زمین پر رکھ دیا, تو اللہ پاک نے اس بندے کو بندگی کے اندر اس انتہائی مقام پر پہنچا کر اپنے سے بالکل قریب سے قریب تر کر دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرات اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ سجدہ تو کرتا ہے فرش پر, در حقیقت ہوتا ہے وہ عرش پر. اور عارفین کا کلام ہے کہ گویا کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے, دس بستہ کھڑا ہے, کبھی جھکتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی سجدے میں گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا, بعض فرشتے ہیں وہ جو پیدائش سے قیامت تک قیام کے اندر کھڑے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے, بعض فرشتے وہ جو رکوع کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے, بعض فرشتے وہ جو سجدے کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے, بعض فرشتے وہ جو زمانی عبادت, بعض دوسری, تیسری, چوتھی. لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بالخصوص اس آخری امت کو وہ تمام کیفیات عطا فرما دی, قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, لیٹ کر, بیٹھ کر, چلتے پھرتے, ہر انداز کی عبادات عطا فرما دی, کہ میرے بندو جس ادا کو چاہو اپناؤ, وہ ادا ہمیں محبوب ہے. تو بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر رات کو طویل قیام میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سن رہے, اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں, گرمی ہو یا سردی, تھکاوٹ ہو یا نیند, یا سستی آ رہی ہو, لیکن عشق و محبت کو ثبوت دینے والے پورے رمضان کامل مکمل اللہ کا کلام سننے کا اہتمام کرتے ہیں, اور ختم قرآن بھی ہو جائے تب بھی وہ ان 20 تراوی کے مکمل پڑھنے کا اہتمام رکھتے ہیں. یہ تو ہیلے اور بہانے ہیں کہ چلو 5 روزہ تراوی پڑھ لی پھر چھٹی, 10 روزہ پڑھ لی پھر چھٹی. بے شک 5 روزہ تراوی, 10 روزہ تراوی یہ اپنی جگہ جائز ہے, بلکہ اچھی بات ہے کہ انسان 5 روزے بھی ختم ہو, 10 روزے بھی ختم ہو, 15 روزے بھی ختم ہو. ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں, اور مسلمان کی اپنی ضروریات ہیں, بہت سے مسلمان وہ ہیں جن کو سفر درپیش, تو وہ اگر کامل مکمل قرآن کریم سننے کی سنت کو اہتمام کے ساتھ زندہ کرنا چاہیں تو 5 روزہ تراوی پڑھ لیں, کوئی چاہے 10 روزہ پڑھ لیں. کاروباری لوگ جن کا معاملہ بازاروں کے اندر زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے تو وہ 10 روزہ تراویح پڑھ کے یا 5 روزہ تراویح پڑھ کے کامل مکمل قرآن کریم سننے کی سنت کو زندہ کر لیا. اب اس کے بعد اپنے طور پر بھلے مختصر تراویح کیوں نہ ہو, علم ترکیب سے کیوں نہ ہو, ایک جماعت کر کے تراویح کی سنت کو ادا کر کے پھر اپنے کاروبار کے اندر منہمک ہو جائے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں. اور گھر گھر تراویح کا اہتمام ہو, چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک کے مسجدیں چونکہ آباد ہیں الحمدللہ, مسجدوں کے اندر ختم قرآن کے سلسلے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مدرسوں کے اندر, گھروں کے اندر, گھروں کے اندر, چھتوں پر, نیچے, ادھر ادھر, سڑکوں پر, اور پھر شادی حالوں میں چپے چپے پر اگر قرآن کریم کی تلاوت تراویح کے اندر کی جائے تو یہ بہت زیادہ خیر و برکت کے سامان ہے. کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, چپے چپے پر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں, گھر گھر بکائے نور بنا ہوا ہے, تو اپنی اپنی جگہ پر مختلف انداز سے ختم قرآن کرنا یہ بے شک بابرکت معاملات. لیکن یہ سمجھ لینا کہ 5 روزہ, 10 روزہ, 15 روزہ تراویح پڑھ لینے کے بعد چھٹی ہو گئی, اب آرام سے گھومیں پھریں, آوارا گردی کریں, یہ محرومی والی بات ہے. یا پھر یہ سوچیں چلو 20 رکعت کون پڑھے, 6 پڑھ لو, 8 پڑھ لو اور اس کے بعد نکل جاؤ, یہ بھی بہت بڑی محرومی والی بات ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تراویح کی سنت اس کی بنیاد رکھی, لیکن 20 رکعت اس اہتمام کے ساتھ جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں اس طرح آپ نے امامت کے ساتھ اس کو نہیں پڑھایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اس اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تو یہ نماز بھی واجب کر دی جاتی اور وجوب کے ترک کرنے پر امت گنہگار ہوتی. آپ نے اس کا باقاعدہ اہتمام فرمایا, حضرات صحابہ اکرام نے اس معمول کو دیکھ لیا, محفوظ کر لیا, اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد حضرات صحابہ اکرام نے مشاورت کی. شروع شروع میں تو یہی ہوتا رہا, دو دو, چار چار, چھ چھ, آٹھ آٹھ افراد ٹولیاں بنا بنا کر تراویح کا اہتمام کرتے رہے. پھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ صحابہ کی مشاورت ہوئی, اور اس مشاورت کے اندر بال اتفاق اجماع صحابہ جس کو کہا جاتا ہے, اس میں پھر تمام معمولات کو لے کر بال اتفاق یہ معمول اپنایا گیا کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ عمل کے قریب تھا اور جو آپ کی پسند کے مطابق تھا, اور اس وقت تمام بڑے بڑے صحابہ کرام زندہ اور حیات تھے, ان سب کی موجودگی میں جو عمل متفق علیہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو اختیار کیا گیا, وہ یہی 20 رکعت کا عمل تھا. اس پہلی صدی سے لے کر اب تک یہ عمل پوری دنیا کے اندر رائج چلتا چلا آ رہا ہے. اس کے اندر کوئی کہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 20 رکعت اس انداز میں نہیں پڑھی اس لیے میں نہیں پڑھتا, بے شک نہ پڑھے, کوئی اس کے زبردستی پڑھوانے کے لیے نہیں آئے گا, لیکن اپنے ہی اجر و ثواب میں کمی ہوگی. وہ چیز جس کو حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضوان اللہ علی مجمعین, جن بڑے بڑے صحابہ نے جو عمل کیا ہو اس عمل کو انسان معمولی سمجھے اور چھوڑ دے اور کہے کہ یہ عمل میں نہیں کرتا, تو پھر تو حضرات شیخین اور یہ جو بعد کے خلفاء ہیں ان کی خلافت کو بھی انسان نہ مانے. اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, صحابہ کا اجماع ہوا تھا, سب نے مل کر حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا. حضرت عمر حضرت صدیق اکبر کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے, صحابہ اکرام کا اجتماع ہوا, مشاورت ہوئی, اتفاق ہوا, اور اس کے بعد اجماع صحابہ کے ذریعے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ منتخب کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی صحابہ کے اجماع کے ذریعے سے خلیفہ منتخب ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی صحابہ اکرام کے اجماع کے ذریعے سے خلیفہ مقرر ہوئے. جب کوئی انسان حضرات خلفاء راشدین جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازمی ہے کہ تم میرے طریقے کو اپناؤ اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں, تربیت یافتہ ہیں, منجے منجائے ہیں, ان کے طریقے کو اپناؤ. علیکم بسنتی, میری سنت تم پر لازمی ہے, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور میرے بعد آنے والے میرے جو خلفاء ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہیں اور تربیت یافتہ ہیں ان کی سنت تم پر لازمی ہے. تو انہی حضرات کے اجماع سے یہ 20 رکعت منتخب کی گئی. یہی وجہ ہے کہ حرمین شریفین کے اندر بھی یہی 20 رکعت تراویح کامل مکمل پڑھائی جاتی ہے. تو 20 رکعت کا اجماع اگر کوئی انکار کرتے صرف اس بات کے اوپر کہ بھئی حضور نے حکم نہیں دیا 20 رکعت کا, تو پھر ایسا شخص انکار کر دے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا, حضرت عمر کی خلافت کا, حضرت عثمان کی خلافت کا, چونکہ یہ تمام معاملات بھی حضرات صحابہ اکرام کے اجماع سے ہوئے. یہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے موجود ہے, جس شکل و صورت میں موجود ہے, یہ حضرات صحابہ اکرام کے اتفاق سے شکل و صورت میں مرتب کیا گیا. شروع دور ہی کے اندر جب افتراق ہونے لگا, کوئی کس انداز سے پڑھ رہا ہے, کوئی کس انداز سے, صحابہ اکرام نے فوراً یک لخت مشاورت کی اور سب کو جمع کر کے باقاعدہ ایک نسخہ مرتب کر کے باقی تمام نسخوں کو ختم کر دیا. مصحف عثمانی جو کہا جاتا ہے, تو یہ پورا قرآن کریم مرتب کر کے اس انداز میں حضرات صحابہ اکرام نے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس انداز سے تھا, اس انداز سے مرتب کر کے امت کے لیے چھوڑ دیا. اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فیصلے اتنے معمولی اور اتنے ہلکے ہوں کہ ان کو مسترد کر دی رہے, پھر تو قرآن کریم بھی مسترد کرنا پڑے گا. کیونکہ اس کی جو ترتیب ہے, وہ ترتیب صحابہ اکرام کے جو چیدہ چنندہ بڑے حضرات تھے, ان حضرات نے باقاعدہ اس کو ترتیب دیا. اور خاص کر اس کے زبر زیر, اس کے نقطے, یہ تو تھے ہی نہیں, یہ تو اللہ پاک نے حجاج ابن یوسف سے یہ عظیم شان خدمت کی کہ اس نے زبر زیر نقطے لگوا کر عرب عجم سب کے لیے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا. پھر تو ہم اگر کہیں کہ ہمیں تو وہی قرآن چاہیے, پھر تو بالکل خالی خطوط جس کے اندر نہ با کا فرق ہو نہ تا کا. اب یہ با تا سا نقطوں سے تو فرق ہوتا ہے, نیچے نقطہ ہے تو کچھ, اوپر نقطہ ہے تو کچھ, ایک نقطہ ہے تو کچھ, تین نقطہ ہے تو کچھ, جیم ہا خا نقطے سے فرق, سین شین نقطے سے فرق, فا وا نقطے سے فرق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے ہیں جو اس زمانے کے تحریر شدہ ہیں, آج بھی ان کی نقل موجود ہے, کوئی اٹھا کے دیکھ لے پڑھنا محال ہے, مشکل ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو اللہ پاک نے شروع دور ہی کے اندر کامل مکمل خدمات لے لی, تو یہ 20 رکعت تراوی بھی حضرات خلفاء اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہی کے زمانے کے اندر باقاعدہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت پیارا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے وہ امام مقرر ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منتخب فرمایا, سارے صحابہ ان کی اقتدا میں امامت کے بعد ان کی اقتدا میں وہ ایک تراوی کی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو یہ 20 رکعت پڑھنا مستقل الگ تھلگ ایک سنت ہے. تو کوئی شخص صرف چند روزہ تراوی پڑھ کے پھر چھوڑ دے اور کہے کہ بس اتنا ہی کافی ہے, تو وہ اپنے ہی لیے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. یقیناً حکم کے لحاظ سے تراوی کی نماز سنت کا درجہ رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا عشق و محبت کا ثبوت دینے والا ہے, آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کے اپنانے والے کے لیے شفاعت نصیب ہوگی, اور جو سنتوں کو تاریخ ہوگا وہ محروم و شفاعت ہوگا. اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے, آپ کی شفاعت چاہیے, ایک ایک سنت کو انسان دل و جان سے محبت کے ساتھ زندہ کرے. اور اگر کوئی انسان سنت کو نہیں اپناتا تو کل اس کے اوپر عذاب نہیں دیا جائے گا. سنت کا حکم یہ ہے کہ پڑھنے والا, عمل کرنے والا, اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نصیب ہوگی کہ اس کے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی سنت کو چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر عذاب نہیں ہے, سزا نہیں ہے, لیکن محرومی ضرور ہے. وہ اس اجر و ثواب سے محروم ہو گیا, وہ اس نیکی کی نورانیت سے, رحمت سے محروم ہو گیا. تو یہ 20 رکعت تراوی آپ نے فرمایا میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لو, تو اس کو لازم پکڑنا ہمارے خود اپنے ہی لیے فائدے کا سودا ہے. تو تراوی بے شک اگر کسی کی ضرورت ہو, 5 روزہ 10 روزہ 15 روزہ ختم کرنا چاہیں, اپنے گھر میں ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ احباب میں سے جن کے صاحبزادے حافظ قرآن ہیں, 10 روزہ ختم قرآن اپنے گھر میں رکھا, اس کے بعد پھر مسجد کے اندر جماعت میں شریک ہوتے ہیں, تو نور اعلی نور, گھر کے اندر بھی ختم قرآن ہوا, رحمت اور برکتیں نازل ہوئی, اور گھر والوں میں خواتین نے بھی شرکت کر لی اور تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی, اس کی گنجائش ہے. اور پھر اس ختم کے بعد سنت کی ادائیگی کے لیے, تراوی کی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر رہے, تو اس میں عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ جو نقطہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ رات کے وقت اللہ پاک نے اس 20 رکعت تراوی کے ذریعے اپنے بندوں کو 40 قرب کے سجدے عطا فرما دیے, کہ بندہ 40 اضافی سجدے کرتا ہے اس 20 رکعت تراوی کے اندر. اللہ تعالیٰ بار بار اس کو موقع دے رہے, آ بندے میرے قریب ہو جا. تو یہ لوٹنے کے موقع ہوتے ہیں، سمیٹنے کے موقع ہوتے ہیں، اور عشاق ان کو گرمی اور سردی کی پرواہ نہیں ہوتی. عاشق جب عاشق صادق ہو تو محبوب کے دیار کے اندر گرمی برس رہی ہو یا سردی، وہ اس کے گلی کوچے میں دیوانہ وار پھرا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حال ہے کہ جب اس نے یہ موسم دیا، یہ موقع دیا، گرمی ہو تب بھی روزے رکھے گا، سردی ہو تب بھی روزے رکھے گا. یقیناً قدردان لوگوں میں جو لوگ اس کی قدر پہچانتے ہیں، انہی لوگوں کے دل اس کی عشق و محبت سے سرشار ہوتے ہیں کہ جب کبھی بڑھاپے میں پہنچ کر ڈاکٹر حضرات ان کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت اس قابل نہیں کہ آپ روزہ رکھ سکیں، خدا را اس رمضان میں روزے نہ رکھنا. خود ہم نے اپنی آنکھوں سے، آنسوؤں سے روتے ہوئے اللہ کے ایسے محبوب بندوں کو دیکھا کہ جو رو رہے تھے کہ ساری زندگی کبھی ہم نے روزہ نہیں چھوڑا، بیماری ایسی لاحق ہوئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ خدا را روزہ نہ رکھنا، آپ کی صحت کے لیے نقصان کا سامان ہے. روزہ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے مرض ایسے ہیں، دل کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہے، اور بہت سارے گردے کے مرض، ایسے امراض آ جاتے ہیں. خود ہمارے پیارے دوست حضرت اقدس کے بہت ہی زیادہ خادم خاص اور بہت زیادہ محبت دینے والے، جو گزشتہ رمضان تک حیات تھے، اس رمضان میں وہ ہم سے بچھڑ چکے. گزشتہ رمضان میں ان کا مرض شدت پکڑ چکا تھا، جناب بھائی آفتاب حسن صاحب، تو رمضان میں جب یہاں تشریف لائے رونے لگے. ان کے بھی گردوں کا مسئلہ تھا اور ڈائلسس کے اوپر کام چل رہا تھا، ڈاکٹروں نے روزے سے منع کیا تھا، اور اعتکاف بھی ساری زندگی پابندی سے کرتے رہے، تو رو کر کہنے لگے کہ کبھی زندگی میں روزے نہیں چھوٹے، لیکن اب نوبت یہاں آ پہنچی کہ روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو میں نے تو ظاہر ہے اللہ کا پیغام ان کو سنا دیا. اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ساتھ بڑے مہربانی کے معاملے فرمائے ہیں، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، بیمار کے اوپر کوئی حرج نہیں، مسافر ہو یا بیمار ہو. خود اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ چھوڑ دو، بعد میں موقع مل جائے رکھ لو، نہ رکھ سکو تو معافی. بیمار آدمی بیمار رہا، روزے نہ رکھ سکا، رمضان کے بعد بیماری تسلسل سے چلتی رہی، انتقال کر گیا، روزوں کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کو صحت مل گئی تھی، روزے رکھنے پر قادر تھا، تب اس کے اوپر روزوں کی قضا ہے، روزے اگر نہیں رکھ سکا تو پھر فدیہ دیا جائے گا. تو ایسے اللہ کے بندے عشق و محبت سے سرشار کہ جن کو روزہ مجبوری میں جب چھوڑنا پڑتا ہے تو روتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے یہ جو موقع دیے ہوئے ہیں، اغترم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے مبارک ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، مالداری کو غربت سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. تو یہ جو صحت ملی ہوئی ہے، انسان روزے رکھ سکتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ہنستے بولتے صبح اور شام ہو جاتی ہے، تراویح پڑھ سکتا ہے، ہنستے بولتے پتہ بھی نہیں چلتا. قدر کر لینی چاہیے، ورنہ وہ لمحہ زندگی میں انسان کے جب آ جاتے ہیں، جب انسان چاہتا ہے، تو جو عاشق صادق تھے جو زندگی بھر کرتے چلے آئے، وہ تو عشق و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے چاہتے کہ اب بھی وہ کام کریں، لیکن اللہ پاک نے اس کا بدل ان کو عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اس چیز کے عادی نہیں ہوتے، ان کے لیے پھر کوئی متبادل سامان نہیں ہوتا. حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص جوانی اندھیر اس تمام کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے ایک معمولات زندگی کو اپنا کر زندگی بسر کر رہا تھا، پھر اس کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی معذوری آ گئی، ضعف آ گیا، بڑھاپا آ گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے وہ تمام معمولات انجام نہیں دے پا رہا. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ایک فرشتہ اس کے نائب مقرر فرما دیتے ہیں، جو اس کے وہ تمام کام انجام دیتا ہے جو یہ اپنی صحت کی حالت میں انجام دیا کرتا تھا، اور اس بندے کو کامل مکمل وہی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے جو اس کے تمام معمولات کے زمانے میں ملا کرتا تھا. تو میرے محترم بزرگوں، ان تمام چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ تراویح عشق و محبت کا ثبوت دینے کے لیے، گرمیاں ہوں تب بھی انسان پڑھ لے، سردیاں ہوں تب بھی انسان پڑھ لے، دن چھوٹے ہوں یا بڑے روزے انسان رکھ لے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد کا وہ چھوٹا سا تاریخی جملہ جو بن گیا، جو حضرت کی زندگی کا آخری شعبان تھا، رات کو ابا اور امی آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کل روزہ رکھو گی؟ ابا نے امی سے پوچھا امی افضل کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ امی اور ابا میں بڑی بے تکلفی تھی، امی نے کہا سستی آ رہی ہے، سوچ رہی ہوں چھوڑوں اگلے سال رکھ لوں گی۔ ابا نے فرمایا اللہ کی بندی اگلے سال کس نے دیکھا، کون جیے کون مرے کس کو پتا، رکھ لو۔ اور وہی ابا کی زندگی کا آخری شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے اس کا روزہ تھا، اور عید کے بعد بقرعید کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے، اور اس کے بعد آنے والی جو دوسری شب برات تھی اس میں والدہ ماجدہ کافی زیادہ حلیل ہو چکی تھی، ان کے بھی ماشاءاللہ جو پچھلا رمضان گزرا وہ زندگی کا آخری رمضان تھا، اس بیماری کے اندر بھی روزوں کی محبت اور نماز کی محبت آخری تک، جب تک ان کے اعضاء اور ہمت ساتھ دیتی رہی، نہ تو نماز چھوڑی نہ ہی روزہ چھوڑا۔ پچھلے رمضان میں ان کو ایک ڈوز لگا تھا ہڈیوں کی مضبوطی کے حساب سے، اس وقت تو ایک دو روزے مجبوری میں ان کو چھوڑنے پڑے، اس کا بھی وہ قلق کیا کرتی تھی، لیکن اس کے علاوہ باقی اپنے رمضان مبارک کے روزے رکھ کر چلی گئی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان کو معلوم نہیں کہ اس کا آنے والا رمضان نہ جانے وہ زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، اس لیے اس رمضان کی خوب رحمتیں اور برکتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں جوان ہوں، ابھی تو کئی سال اور جی لوں گا، نہ جوان کا بھروسہ ہے، نہ ادھیڑ کا، نہ عورت کا، نہ مرد کا، نہ بچے کا، آنن فانن کوئی بھی سبب بنتا ہے انسان دنیا سے چل بستا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، وہ مبارک ایام آ رہے ہیں، ابھی سے تیاری پکڑ لیں، ذوق اور شوق کو اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اس تیاری کے ساتھ رمضان المبارک کا آغاز کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے والا رمضان ہوگا۔ اپنے حالات کا جائزہ لے لیں، اپنے معاملات کی صفائی کر لیں، اپنے اخلاق، کردار، گفتار، طور طریقے، سچ جھوٹ، امانت، دیانت، خیانت، یہ تمام چیزوں پر نظر رکھیں کہ ہمارے گھریلو معاملات کیسے ہیں، ازدواجی معاملات کیسے ہیں، ہمارا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، آفس میں ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارے معاملات جو ہماری مثال کے طور پر نوکری ہے اس میں ہم کتنے امانت دار ہیں، کتنے دیانت دار ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے پاک باز ہیں۔ اگر کاروبار زندگی چلاتے ہیں اس میں ہم کتنا سچ، کتنا جھوٹ، کتنی دیانت، کتنی خیانت۔ ان تمام نشے و فراز کو دیکھ کر اپنے گریبان میں ہر انسان کا زاویہ نگاہ الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی کا دائرہ الگ ہوتا ہے، ہر انسان اپنی حقیقت حال سے واقف ہے۔ اپنے وجود کا جائزہ لے لیں کہ ہماری نگاہیں تو خیانت نہیں کرتی، ہمارے کان تو خیانت میں مبتلا نہیں، ہماری زبان تو آلودہ نہیں ہوتی، ہماری ناک تو کہیں گناہ میں ملوث نہیں، ناک بھی گناہ کرتی ہے۔ غیر محرم کی خوشبو سن کر سونگ کر لذت حاصل کرنا، یا آج کل جو بعض نشے چل رہے ہیں، نشوں کے اندر بعض نشے ایسے ہیں جو ناک سے سونگ کر نشہ لیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے بہت سے ایسے چیزیں جو انسان منہ کے ذریعے سے دھواں، اور یہ خرافات جیسے چرس ہو گئی، افیون وفیون، یہ دوسری تیسری جو خرافات ہیں، نشے کی چیزیں منہ کے ذریعے سے انسان اس کو استعمال کرتا ہے، انسان جائزہ لے لے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک کہ یہ جو امانت اللہ پاک نے مجھ کو سونپی ہے، یہ آنکھیں کہیں خیانت کر رہی ہوں، کان کہیں گانے بجانے سن کر اپنے لیے پگھلے ہوئے سیسے کو، کھولتے ہوئے سیسے کو ڈلوانے کا انتظام کر رہی ہوں، یہ زبان کہیں غیبت چغلی میں، غالم گلوچ میں اور دل آزاری میں استعمال ہو رہی ہو، اسی طریقے سے یہ ناک، یہ آنکھیں، یہ وجود، یہ رخسار کہیں غلط استعمال ہو رہے ہوں، یہ بھی امانت ہے۔ میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کریں، ایک ایک چیز پیار و محبت کی انسان ادا کرے، عبادت ہی عبادت ہے۔ یہی گال، یہی رخسار غیر محرم کو انسان نے اگر ہاتھ بھی لگوا دیا، حرام کاری کا شکار ہو گیا، اس کی ظلمت اس کے اوپر سے اندر تک اتر جاتی ہے۔ نوجوان طبقہ بالخصوص ان گناہوں میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے، خدا را اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان بہت ہی خوش قسمت ہیں جو غیر محرموں سے دور رہتے ہیں، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت رکھتے ہیں، کیونکہ ماحول اور معاشرہ اختلاط کا ہے، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ادارے ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، محلے ہوں، گلی کوچے، ہر جگہ اختلاط ہی اختلاط ہے۔ اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر دوستیاں، یاریاں، آوارہ گردیاں یہ نوجوانوں کو بہت دور تک لے جا چکی ہیں۔ آج کا نوجوان کہنے کو نوجوان مومن مسلمان دکھائی دیتا ہے، آوارہ گردی کے اندر وہ اپنے بڑوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے. بڑوں نے اپنی اس عمر رسید کی کے اندر اتنے گناہ نہیں کیے ہوتے جتنے ہمارے اس نوجوان طبقے نے کر لیے ہوتے ہیں. چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے، آوارہ گردی کے اندر، سیاہ کاری کے اندر، بدکاری کے اندر اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ انہیں احساس تک بھی نہیں رہا کہ ہم کتنے گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ نورانیت کے بجائے ظلمت برستی ہے. رنگ ڈھنگ گورے چٹے، شکل و صورت نقوش اچھے، لیکن چہرے پر نحوست برستی ہے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، اور آنکھوں کی ظلمت، کانوں کی ظلمت، زبان کی ظلمت، اور بھی تنہائیوں کے اندر ملاقاتیں، وہ تمام کی تمام سیاہ کاریاں اندر سے ابل ابل کر باہر نکلتی ہیں. تو خدا را نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو غیر محرموں سے بچائیں. چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ادھیڑ ہوں یا بڑے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی حفاظت خود کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے، اعضاء اور وجود کی حفاظت کرے، بالخصوص شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ایسے نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کر لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، سب آتوں یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کے سات قسم کے افراد جو قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوں گے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس میں ایک قسم کے وہ نوجوان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جوان ہوئے، اپنی جوانی کی تمام لذتوں کو محفوظ رکھا، تمام چاہتوں خواہشوں کو اپنی لگام دے کر رکھا، اور اپنی جوانی کی حفاظت کر کے میاں بیوی کے ساتھ جب تعلقات میں جڑے، اس وقت وہ اپنی جوانی کے میدان میں کودے. ایسے نوجوان اللہ پاک ان کو عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو میرے محترم بزرگوں، اپنے وجود کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اس پورے وجود کو، دل دماغ کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، اور پھر پورے وجود کو، کھال بال کو گناہوں سے بچا کر پاک و صاف ہو جائیں، استغفار کر لیں، ندامت کے آنسو بہا لیں. اللہ تعالیٰ لمحے بھر کی ندامت کی برکت سے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے اندر ایک بڑے میاں لاٹھی ٹیک کر آئے، چلا نہیں جا رہا تھا. کہا کہ کیا میرے لیے بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بخشش کے کچھ سامان ہے؟ فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کہا کہ جی ہاں، میں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیے. بوڑھے ہیں، ساری زندگی گناہوں کے اندر آلودگی کے اندر گزار دیے، لاٹھی دیکھ کر کمر جھکی ہوئی سہارا لے کر آئے ہیں، لیکن آ کر اپنی حالت بیان کی. تھے موحد، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اور اپنے گناہوں کی ندامت لے کر آئے تھے. شرمندگی کا احساس تھا، کیا اللہ کی بارگاہ میں مجھ جیسے بڑھے بوڑھے گناہ گار کے لیے بھی کوئی معافی کا سودا سامان ہے؟ آپ نے جب دیکھ لیا کہ یہ دونوں طرح کی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مانتا ہے، مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے تو مومن ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے سارے گناہ بخش دیے. تو میرے محترم بزرگوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر پاک و صاف رہ کر زندگی بسر کریں، اور رمضان المبارک میں داخل ہو کر پاکیزہ زندگی کا وہ تربیتی کورس جو 30 روزہ کورس ہے وہ کر لیں، تو اللہ پاک لعلکم تتقون کا مزاج بنا دیں گے، تقویٰ عطا فرما دیں گے. پھر انسان خود اپنے دل کے اندر عبادات کی حلاوت محسوس کرے گا. حلاوت تو تب محسوس ہوگی جب انسان کا مزاج اچھا ہو، طبیعت اچھی ہو. انسان کی طبیعت کے اندر اگر بگاڑ آ جائے، بخار آ گیا، خدا نخواستہ پی لیا ہو گیا، اور کوئی شدید مرض ہو گیا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے. تو ہماری حالت بھی یہی ہے کہ گناہوں کی آلودگیوں میں، گناہوں میں رہ رہ کر سال بھر اپنے اندر اور باہر کو ہم نے اتنا سیاہ کر لیا کہ ہمارے مزاج بدل گئے، ہماری طبیعتیں بدل گئیں، کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے مٹھاس کے بجائے کڑواہٹ محسوس ہوتا ہے، وہ عبادت ہمیں بوجھ محسوس ہوتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ ایک محاورہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مومن اور منافق، ان دونوں کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ مومن اس کی مثال مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی تالاب میں. مچھلی کو تالاب میں آ کر سکون ملتا ہے، اس سے باہر نکالتا تڑپتی ہے، بھڑکتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے. مومن کو مسجد میں آ کے اطمینان قلبی، چین اور سکون اور راحت اور آرام، خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے، سرور محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. اور مناسک کی مثال مسجد کے اندر وہ ایسی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پر پھڑاتا ہے نکلنے کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ یہ کھڑکی کھل جائے تو یہاں سے نکل جاؤں، یہ دروازہ کھل جائے تو یہاں سے نکل جاؤں. یہ حالت نظر بھی آتی ہے ہم میں اور آپ میں. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو وقت سے پہلے مسجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، وقت کے بعد بھی وہ مسجد میں بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو خاموشی سے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان بنے ہوئے. تو یہ اللہ کے مومن بندے ہیں جن کو اللہ کے گھر میں لذت مل رہی ہے، لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. اور بازے وہ جن کے برعکس آ تو گئے کسی نہ کسی مجبوری کے تحت. ابھی امام نے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دو لمحے کی دعا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ فرض نمازوں کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ آپ نے مختلف اوقات بیان فرمائے، ایک تو تہجد کا وقت، اس وقت سب سے زیادہ دعا بالکل ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے براہ راست بغیر کسی رکاوٹ کے. بندے مانگ کیا مانگتا ہے آنن فانن دعائیں قبول ہوتی ہیں. بندے نے قربانی دی، بستر چھوڑا، دین چھوڑی، آرام چھوڑا، اللہ کے حضور نماز ادا کی، اب دعا کے لیے اپنا کشکول بنا کر بیٹھ گیا. فقیر کے پاس جو کشکول ہوا کرتا ہے پیالہ، اپنے دونوں ہاتھ جمع کیے، کشکول بنایا، بھکاری بن کر مانگنے لگا. تہجد کے وقت میں جو جو مانگتا جاتا ہے برسات ہوتی جاتی ہے، اور تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ پاک ایک نور عطا فرماتے ہیں جو دن کے اندر اس کے چہرے پر چھلکتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، آیا ہوتا ہے. اور جو تہجد کا پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن کے اندر گناہوں سے بچاتے ہیں. گناہ کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے کہ رات کو اللہ کے سامنے رویا تھا، گڑ گڑایا تھا، ابھی گناہ کروں اچھا نہیں لگتا، خود بخود گناہوں سے نفرت اور بیزاری ہو جاتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ ایک تو تہجد کے وقت، اور دوسرے فرمایا کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو فوراً اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ دعا اجتماعی طور پر مانگی جاتی ہے. اس میں اجازت ہے کہ انسان چاہے تو امام کے ساتھ شریک ہو کر آمین کہہ لے، چاہے تو اپنی دعا، ذاتی دعا، جو بھی اس کی حاجت ہو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگے، چاہے تو مختصر مانگے، چاہے طویل مانگے. یہ لمحات قبولیت کے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد دعا حد سے زیادہ قبول ہوتی ہے کہ بندہ ابھی ابھی تازہ تازہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہوا، بندے مانگ کیا مانگتا ہے. لیکن بندوں کی حالت دکھائی دیتی ہے کہ فرض نماز سلام پھرا، ابھی امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک اگر اٹھ کے نکلا بھاگا، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کے پیچھے، چوتھا اس کے پیچھے، جس طرح کا ایک چال ہوتی ہے نا بھیڑ چال، اگر تو کوئی بھی نہیں اٹھا سارے بیٹھے رہیں گے. جن کے اندر بے چینی اور بےتابی ہے بھاگنے کی، سب کی بات نہیں کر رہا، اکا دکا دو چار آپ اور ہم ہر نماز میں دیکھتے ہیں. اگر ایک اٹھ گیا تو دوسروں کو حوصلہ مل گیا کہ چلو راستہ بن گیا، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کی چوٹ، ایک ماحول کے اندر افراتفری دکھائی دیتی ہے. چند لمحے کا اتنا بھی انتظار نہیں ہوتا کہ چلو عبادت سے فارغ ہوئے کم از کم آیت الکرسی پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعیننا علی ذکری، یہ خاص خاص دعائیں جو فرض نماز کے بعد مانگنے کا حضور نے اہتمام بھی فرمایا، اپنے صحابہ کو تلقین بھی فرمائی. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں. کم از کم انسان آیت الکرسی پڑھ لے دیر میں، اور اس کے بعد تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بھی بہت فضائل اور برکات وہ انسان پڑھ لے. لیکن چونکہ دل کے اندر بے چینی ہے، بے تابی ہے، پریشانی ہے، بھاگنے کی فکر ہے، تو دو لمحے کی دعا کے لیے بھی انسان، چلو دعا نہیں بھی مانگنی، انسان ویسے بیٹھا رہے، بیٹھنے بھی برداشت نہیں ہوتا، اٹھ کر بھاگتے ہیں. تو ہمارے استاد جو مثال دیا کرتے تھے کہ مومن کو مسجد میں ایسا چین اور سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو تالاب میں، اور منافق مسجد میں آ کر ایسا بے چین ہوتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے میں. وجہ کیا ہے؟ مزاج بگڑ گئے، طبیعت کے اندر الٹا معاملہ ہو گیا. تو جس کے طبیعت ٹھیک ہے دینی لحاظ سے، تو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے دین کے اندر، دینی عبادات کے اندر. تلاوت کرے گا تو حلاوت محسوس ہوگی، نماز پڑھے گا تو عبادت محسوس ہوگی، سجدوں میں جائے گا تو اس کو لذت محسوس ہوگی، قرب محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ کی، گویا کہ وہ آغوش کے اندر اس نے سر ڈال دیا. جس طرح بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جا کے سکون اور قرار ملتا ہے اس کو، یہی حال سجدے کی حالت میں بندے کو ہوتا ہے جب اس کو یہ تصور بن جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب تر ہوں. اس وقت وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب جو بلند و بالا ہے، پاک ہے. وہ بلند و بالا ہستی اور میں بالکل پست ہو گیا، اپنے آپ کو جھکایا 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 یہاں تک کہ مٹی پر اپنے سر کو لا کے رکھ دیا، فرش پر، خاک پر، زمین پر اپنے سر کو لا کے رکھ دیا، ایسا شخص کامیاب. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے چونکہ مزاج بدل گئے دینی لحاظ سے، گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے ہماری طبیعتوں کے اندر گناہ تو ہمیں میٹھے لگتے ہیں، گناہوں کے اندر لذت آتی ہے. جس کسی شخص کو خارش کا مرض لگ جائے تو وہ خارج کھجا کھجا کے کھجا کھجا کے اس کو حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے، طبیب اس کو منع کرے گا کھجانا نہیں، خارج اور پھیل جائے گی، مرض اور بڑھ جائے گا، لیکن وہ اور کھجائے گا اس کو، اس لیے اس کو مٹھاس محسوس ہو رہا ہے اس بیماری کے اندر. یہی حال گناہ کا ہے کہ گناہ کا چسکا ہمیں اتنا پڑ گیا، اس گناہ کے ہم ایسے عادی ہو گئے، مزاج ہمارا ایسے بگڑ گیا کہ بدنظری کے اندر لذت، گانے سننے کے اندر لذت، غیر محرم کے ساتھ عشق و معاشرے کی باتیں کرنے میں لذت، تنہائیوں میں ملنے میں لذت، گناہ کرنے میں لذت، حرام خوری کے اندر لذت، ہر چیز کے اندر لذت، جھوٹ بولنے میں لذت، غیبت چغلی میں لذت، یہ تمام لذتیں ہمارے دل و جان کے اندر سما چکی ہیں، رچ بس گئی ہیں. ان گناہوں کو کرنے کے بعد جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہمارا مزاج چونکہ بدلا ہوا ہے، میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ امام صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے بہت آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مزاج بدلا ہوا ہے. زندگی جب اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈھال لے انسان تو انسان کو پھر اسی چیز کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں، یہ رمضان المبارک آ رہا ہے اپنے مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے. ہم اور آپ سب محسوس کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں کتنا زیادہ مزہ آتا ہے، لطف بڑھ جاتا ہے، چونکہ ہم اور آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، گناہوں سے رک جاتے ہیں، آلودگیوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچاتے ہیں، تو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. باقاعدہ نمازوں میں مزہ آتا ہے، تلاوت کلام پاک میں مزہ آتا ہے، روزے رکھنے میں مزہ آتا ہے، تراویح پڑھنے میں مزہ آتا ہے. لیکن جو لوگ رمضان میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں ان کو ان چیزوں کی لذتیں نصیب نہیں ہوتی، وہ پھر اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، کب تراویح ختم ہوگی، کب جائیں گے. اللہ کو پیارے ہو گئے وہ ایک نمازی جو تراویح بھی پڑھا کرتے تھے، پھر وہ کہا کرتے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ پورا قرآن ختم کیا جائے؟ کیا روزانہ کی تراویح کے اندر الگ طرح خیر سے تراویح نہیں پڑھ سکتے؟ بےچارے دنیا سے چلے گئے، لیکن تراویح ان کی وجہ سے مختصر تو نہ ہوئی، لیکن بیزاری کا اظہار انہوں نے کیا. تو یہ تو عشق و محبت کے معاملے ہیں. دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم بجا لانے میں لذت اور حلاوت محسوس ہوگی، اور دل کے اندر راحت اور چین اور سکون محسوس ہوگا. اور اگر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت نہ ہو، دین اسلام کی عظمت نہ ہو، یہ تو ادائیں ہیں ساری، جن اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر، اللہ پاک نے اس کھڑے ہونے کو عبادت بنا دیا. تھک جاتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر کھڑے ہوتے، خطبہ شروع کرتے، اس بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا کہ امام جب خطبہ دے گا، بھلے چھوٹا خطبہ دے بھلے بڑا دے، دو خطبے دے گا، بیچ میں بیٹھے گا، میرے محبوب کی نقالی کرے گا. ایک خطبہ دے دو بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، دوسرا خطبہ دو. اور اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ دائیں بائیں حی علی الصلاح کے اندر چہرہ موڑا کرتے تھے، حی علی الصلاح کے وقت دائیں طرف، حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف. یہ ادا سنت قرار دے دی گئی، باوجود یہ کہ اسپیکر آ گئے، اب دائیں بائیں کی ضرورت نہ رہی، لیکن وہ ادا زندہ ہے. تو یہ تو عشق و محبت کے معاملات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد ساری رات تہجد پڑھتے تھے، رات کے آخری حصے میں تھک جاتے تھے، وتر پڑھتے، وتر کے بعد دو رکعت مختصر سی بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. تو عاشق وہ اس انداز کو، اس ادا کو اپنانے کے لیے، باوجود اگر وہ تھکاوٹ نہ بھی ہو، ادھر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کہ اس انداز کو اپنا لیا جائے جو انداز آقا اپنایا کرتے تھے. تو عشق و محبت کے معاملات الگ ہوا کرتے ہیں. جب محبت آ جاتی ہے انسان کو، تو چھوٹا عمل ہو یا بڑا، اس کو اپنانے کے اندر پھر لذت محسوس ہوتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ میں ویسا ہی ہو جاؤں جیسا میرا محبوب ہے. تو یہ تمام چیزیں جو عبادات کا درجہ رکھتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ ہی کے طریقے ہیں، آپ ہی کے انداز ہیں. انہیں تمام چیزوں کا اللہ پاک نے عبادت بنا کر امت کے لیے عطا فرما دیا. اسی لیے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم لوگوں میں جو بھی آخرت کے امیدوار ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. ان کو اپنا نمونہ بنا لو اور اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے چلے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا بھی تمہاری اچھی ہوگی، آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی لحاظ سے سچا عاشق بنا دے. یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے اللہ پاک ذوق اور شوق کے ساتھ اس کی تمام عبادات ہم سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو دینی لحاظ سے مزاج کڑوا ہو چکا ہے اللہ پاک ہماری طبیعتوں کو فطرت بنا دے اور صحیح مزاج ہمیں عطا فرما دے کہ عبادتوں کے اندر حلاوتیں سجدوں کے اندر لذتیں ہمیں محسوس ہونے لگے. اور جب انسان کا مزاج اچھا ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں کی کڑواہٹ اس کو محسوس ہوتی ہے, گناہوں کی کدورت اس کو محسوس ہوتی ہے. حضرت فضیل ابن عیاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں مجھ سے تھوڑی بہت چوک ہو جاتی ہے اس کی نحوست میں اپنی ذات سے علاوہ اپنے اطراف کے اندر دیکھتا ہوں, حتیٰ کہ میرا جو سواری کا گدھا ہے اس کے اندر بھی محسوس کرتا ہوں. گھر کے اندر جو آنے جانے والے چوہے ہیں ان کی نقل و حرکت کے اندر اس کی تبدیلی محسوس کر لیتا ہوں, اور میری جو خادمہ اور باندھی ہے اس کے انداز میں تبدیلی محسوس کر لیتا ہوں, حتیٰ کہ میری بیوی کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ انداز ہے ان بزرگوں کے, وہ جو محسوس کر لیا کرتے تھے. تو ہم اور آپ اگر ساری زندگی گناہوں میں ڈوب کر گزار دیں اور پھر سوچیں کہ ہمیں عبادت کے اندر حلاوت محسوس نہیں ہوتی, کہاں سے آئے گی حلاوت؟ جب مزاج اپنا ہم نے کڑوا کر لیا اور مریض مرض کے اندر اپنے مرض کا علاج کرانے کے بجائے اس مرض ہی کے اندر مرہمک ہو کر موت کے منہ میں چلا جائے تو اس کو نیکیوں کی حلاوت کہاں سے ملے گی؟ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اور لمحہ فکریہ ہے اس غفلت میں نہ رہیں کہ کل کو پھر دوبارہ رمضان ملیں گے, اس فکر میں نہ رہیں بلکہ آنے والے رمضان کو زندگی کا آخری رمضان تصور کر کے خوب لوٹ لیں سمیٹ لیں, اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے اندر اس کی آغوش رحمت کے اندر آ جائیں تاکہ یہ رمضان ہماری زندگی کے لیے مثبت تبدیلی پیدا کرنے والا رمضان بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ پھر اسی طریقے سے رمضان کے بعد جو انشاءاللہ اتوار آئے گا اس میں پھر یہی اصلاحی نشستیں ہوں گی. رمضان میں جو کہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہے تو یہ اصلاحی نشستوں کا سلسلہ موقوف رہے گا. البتہ فجر کے بعد درس قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ, اور عصر کے بعد رمضان المبارک سے متعلق جو احادیث مبارکہ کا سلسلہ ہے وہ پورے رمضان انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ حضرات میں سے جو بھی دور سے آتے ہیں جب کبھی آنا ہو تو آئیں سر آنکھوں پر, اور جو حضرات یہاں کے مقیم ہیں وہ تو ماشاءاللہ حاضر باش رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی دے, علم و عمل اور تقوی میں خوب ترقیاں دے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ اللہ پاک یہ ماہ مبارک ہم سب کو یہ والا بھی نصیب فرمائے, آئندہ زندگی میں بھی بار بار ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو پوری امت کو اللہ پاک نصیب فرماتے رہیں. اور پھر اس رمضان المبارک کے جو خیر و برکات کے فیصلے ہونے والے ہیں, رحمتوں کی بارش ہونے والی ہیں, اللہ پاک ان بارشوں کو ہم سب کے اوپر بھی نشاور فرمائے, خوب سمیٹنے کی لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کی درخواست آئیے جناب ظفر بیگ صاحب, ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی, اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے. ذوالفقار صاحب کی والدہ ماجدہ کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے, اللہ پاک ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. اسی طرح ہماری ایک محلے کی بچی ہے نیہا جو پچھلے دنوں جو بینائی سے محروم ہو گئی تھی, اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے دعائیں کی, اللہ پاک نے اس کے آپریشن کے 40th روز اس کو بینائی دوبارہ عطا فرما دی. الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی تو دیکھا تو ماشاء اللہ قرآن کریم اس کو صاف دکھائی دے رہا تھا. اللہ پاک اس نیہا بچی کی بینائی کو بھی ساری زندگی سلامت رکھے, اس کو زندگی خوشگوار عطا فرمائے, خوشحال زندگی عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ پاک جو اس نے سر سے پاؤں تک یہ نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں سے ساری زندگی مالا مال رکھے, ایک ایک بال ایک ایک رواں اور ایک ایک وجود کی اللہ پاک حفاظت رکھے, کبھی بھی ہم اپنے کسی وجود سے محروم نہ ہوں, اور اللہ پاک ہمیں ان تمام نعمتوں کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ جب رمضان المبارک گزر جائیں گے, عید ان شاء اللہ پیر یا منگل کے دن ہوگی, اس کے بعد جو انشاءاللہ اتوار آئے گا اس سے پھر انشاءاللہ زندگی بخیر دوبارہ یہ اصلاحی نشست کا سلسلہ جاری اور ساری ہوگا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو, زندگی ہماری دراز ہو, خیر اور برکتیں ہوں, محبتوں کے ساتھ ہمارا بچھڑنا ہو, محبتوں کے ساتھ ملنا ہو, قیامت کے دن صاف قسم کے افراد جو عرش کے سایہ میں ہوں گے المتحابان فی اللہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے, ایسے دو افراد جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہی کے واسطے سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں تعلق رکھتے ہوں, اجتمع علی اسی محبت پر وہ جمع ہوتے ہوں, وہ تفرقہ علی اسی محبت کے ساتھ وہ بچھڑ جاتے ہوں. یہ اس طرح کی دو محبت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یہ اللہ ہی کی خاطر ہے, اللہ پاک اسی محبت کے طفیل ہم سب کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.